السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ صاد آیت نمبر 41. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے. ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے اور پیچھے سے ہم داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر پڑھ چکے ہیں. جیسے کہ ہم پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بالکل چنے ہوئے بندے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. کوئی نہ کوئی ان کی ایسی خوبی ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بچپن سے ان کی حفاظت فرماتا ہے، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ خود ان کو چنتا ہے اپنی رسالت کے لیے. انہی میں ایک ایوب علیہ السلام بھی تھے اور ان کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تقریباً یہ چوتھا مقام ہے جہاں پر ایوب علیہ السلام کا ذکر آیا ہے قرآن میں. پہلے سورہ النساء میں، پھر سورہ انعام میں، سورہ انبیاء میں ہم پڑھ چکے ہیں. ایوب علیہ السلام بھی دراصل بنی اسرائیل ہی میں کے ایک پیغمبر تھے، رسول تھے، اور ان کے صبر کے بارے میں بہت مشہور ہے. ان کی بیماری میں انہوں نے جو صبر کیا تھا اس کو خاص طور سے یہاں پر بیان کیا گیا ہے. کہا جاتا ہے کہ ان کی بیماری میں ان کا جو اہل و عیال تھے، ان کا جو مال تھا، وہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا. یا تو ایک آزمائش تھی ان کے لیے یہ، یا ہو سکتا ہے تمام لوگ چھوڑ کر ان کو چلے گئے ہوں، یا پھر ہو سکتا ہے موت واقع ہو گئی ہو، اللہ علم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. تو یہ بیماری کے ذریعے سے ان کی آزمائش کی گئی، جس میں وہ کئی سال مبتلا رہے. کہا جاتا ہے کہ صرف ایک بیوی ان کے ساتھ رہ گئی جو صبح اور شام ان کی خدمت بھی کرتی تھی، اور ان کے لیے کہیں کام کاج کر کے کچھ انتظام ہو جاتا تھا کھانے پینے کا. تو بہت ساری تفاصیل کی روایت یہاں موجود ہے، لیکن اوتھینٹک جو ہمیں روایت ملتی ہے وہ سوائے ایک حدیث ہے. اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور باقی دوسری روایت صحیح احادیث سے نہیں ملتی ہیں. اگر جو بھی ہمیں ملتا ہے وہ اسرائیلی واقعات ہیں، بنی اسرائیل سے لیے گئے ہیں. نصب کا لفظ یہاں پر آیا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں جسمانی تکلیف، اور عذاب یہاں پر ابتلا، اس سے مراد ہے مالی ابتلا، جو مالی آزمائش تھی ان کو، جس کی وجہ سے ان کو آزمایا گیا تھا. اب یہاں پر ایک اور جو بات سمجھنے کی ہے آگے بڑھنے سے پہلے، کہ انہوں نے نسبت شیطان کی طرف کی ہے اپنی بیماری کی، اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے. تو اس کو یہاں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں کسی بھی برائی کی نسبت وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف نہیں کرتے ہیں، بلکہ شیطان کی طرف منسوب کرتے ہیں. اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ترغیب برائی کی دینے والا شیطان ہی ہے، وہی انسان کو بہلاتا پھسلاتا ہے، حالانکہ ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. تو ہر مسلمان کے عقیدے میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھے اور اس بات پر یقین رکھے کہ جو بھی تکلیف اور راحت، برائی اور بھلائی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہی ہوتا ہے. لیکن اس مشیت کا انحصار بھی بعض دفعہ انسان کے اپنے قصور یا شیطانی وسوسوں پر ڈیپینڈ یا اس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو جن امور میں کوئی پہلو شر کا ہو، کسی تکلیف کا ہو، یا کوئی صحیح مقصد کے ختم ہو جانے کا معاملہ ہو، تو جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ دراصل اس کو کبھی بھی اس بات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرتے، یا تو اپنے نفس کی طرف منسوب کرتے ہیں یا شیطان کی طرف. اسے آپ کو یاد ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مرض کے بارے میں کہا تھا، انہوں نے جو بیماری کے لیے کہا تھا کہ اپنی وجہ سے، انہوں نے اس کو اپنی ذات کی طرف منسوب کر لیا، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب یوشع بن نون سفر کر رہے تھے اور مچھلی کے سمندر میں چلے جانے کی جو بات تھی، آپ کو یاد ہوگا سورہ کہف میں ہم نے پڑھا تھا، اس بات کو بھی انہوں نے شیطان کی طرف منسوب کیا کہ شیطان نے مجھے بھلاوے میں ڈال دیا۔ تو اسی طرح یہاں پر ایوب علیہ السلام نے بھی اپنی بیماری اور تکلیف کو شیطان کی طرف منسوب کیا ہے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ایوب علیہ السلام طویل بیماری اور تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی صحیح طور پر عبادت نہ کر سکے ہوں، تو اس قصور کا باعث انہوں نے شیطانی وسوسوں کو قرار دیا۔ تو ہو سکتا ہے ان کے بیوی بچے اس بیماری کی وجہ سے ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، یا پھر ان کو سب سے یا ان کو مزید پھر اولاد کی وجہ سے آزمائش سے گزرنا پڑا ہو۔ تو بہرحال ایک حدیث جو ہمیں ملتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ جب ایوب علیہ السلام برہنہ نہا رہے تھے تو آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی، جنہیں آپ اپنے کپڑے میں اکٹھا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا کہ اے ایوب علیہ السلام، کیا میں نے تمہیں ان ٹڈیوں سے بے نیاز نہیں کر دیا؟ انہوں نے عرض کیا، ٹھیک ہے، لیکن اے پروردگار، میں تیری برکت سے کیسے بے نیاز ہو سکتا ہوں؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ نوازا تھا، اور جہاں پر وہ نہا رہے تھے جس بیماری سے دور ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جس چشمے سے نہانے کے لیے کہا تھا جو ابھی ہم آگے کی آیت میں پڑھیں گے، تو اس سے یہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی اس بیماری سے ان کو نجات دی اور مزید مال و اہل سے ان کو نوازا، جیسے کہ آگے کی آیت میں آ رہا ہے۔ آیت نمبر 42 دیکھیں، ارکد برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب ووہبنا له اہلہ ومثلہم معہم رحمتا منا وذکرا لأولی الالباب۔ ہم نے اسے حکم دیا، اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی، اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر، اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر۔ جیسے کہ ہم پیچھے بھی پڑھ آئے تھے کہ ایوب علیہ السلام نے بیماری میں بہت صبر کیا، جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور ان سے کہا کہ زمین پر پیر مارو، جس سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، اس کے پانی پینے سے اندرونی بیماریاں اور غسل کرنے سے ظاہری بیماریاں دور ہو گئیں، کیونکہ بعض اسرائیلی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اسکن ڈیزیز ہو گئی تھی، اسکن کی کوئی بیماری ہو گئی تھی، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دو چشمے تھے، ایک سے غسل فرمایا اور دوسرے سے پانی پیا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ قرآن کے الفاظ سے جو زیادہ واضح بات ہو رہی ہے کہ وہ ایک ہی چشمہ تھا۔ تو اب ان کے جو کنبے کے لوگ، یا تو ہو سکتا ان کو چھوڑ کر چلے گئے ہوں یا ہلاک ہو گئے ہوں بیماری کی وجہ سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو اتنی ہی اولاد نہیں دی بلکہ اس سے زیادہ دے دی۔ تو پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال اور اولاد سے نواز دیا، یا دوگنا کر دیا، سبحان اللہ۔ تو ایوب علیہ السلام کو جو کچھ ہم نے عطا کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنی رحمت خاص کے طور پر عطا کیا، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے اہل دانش نصیحت حاصل کریں کہ جو لوگ بھی صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں کو برداشت کرتے ہیں، جیسے کہ ایوب علیہ السلام نے کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مزید نواز دیتا ہے۔ اصل غور کرنے کی بات یہاں پر یہ ہے، اور سوچنے کی، فکر کرنے کی اور عمل کرنے کی، کہ زندگی میں ایسا بارہا ہوتا ہے اور سبھی کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے کہ اس کو ہر دفعہ خوشحالی ہی نصیب نہیں ہوتی، یا ہر دفعہ انسان بدحالی ہی میں نہیں رہتا ہے۔ لیکن انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ جب اس کے اوپر کوئی آزمائش، کوئی مصیبت آئے، کوئی بیماری آئے، تو اس وقت وہ صبر کرے۔ ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے اکثریت کا، کہ ہم جیسے ہی کوئی ذرا سی تکلیف آتی ہے، ہمارے مزاج کے خلاف بات ہو جاتی ہے، ہم بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہم میں برداشت کی کوئی صفت ہے ہی نہیں، ہم کرنا ہی نہیں چاہتے برداشت، ہم چاہتے ہیں کہ ہر کام ہماری مرضی کے مطابق، ہماری خواہش کے مطابق، ہماری پسند کے مطابق ہو، اور اس سے اگر ایک ڈیڑھ انچ بھی کہیں کمی آ گئی تو بس زبان پر شکایتیں، رویوں میں تبدیلی، ماتھے پر بل، پیشانی سکڑ جاتی ہے، اور زبان سے بعض اوقات ایسے شرکیہ کلمات یا شکایتی کلمات نکل جاتے ہیں۔ تو یہ جو انبیاء کرام کے واقعات بتائے جا رہے ہیں، تو انبیاء کی سیرت تو ہمارے لیے دراصل ایک نمونہ ہے، ہمیں سیکھنا تو اسی سے ہے، اپنی زندگی کے لیے جو لائے ہیں عمل ہمیں مرتب کرنا ہے، وہ بھی اسی سے ہمیں لینا ہے۔ تو یہ جو بار بار انبیاء کرام کے واقعات بتائے جاتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے بتائے ہیں کہ تم لوگ اس سے سیکھو، عبرت حاصل کرو، تمہارے لیے نمونہ ہے جو قومیں گزری ہیں جن کو برباد کیا گیا، اور جو لوگ صبر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے رہے، ان کو جن انعامات سے نوازا گیا۔ تو یہی تو اصل کرنے کے کام ہیں۔ تو صبر ایوب ویسے بھی بہت مشہور ہے، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ خوشحالی کے دور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے انسان، اور اگر کچھ مصیبت آ جائے اس کے اوپر یا تنگی کا دور آئے تو پھر ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کرے۔ تو اسی طرح سے جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام پر رحمتوں کی بارش برسائی، ان کو انعامات سے نوازا، ان کو مزید اور کچھ عطا کیا، ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ان نیک اور صابر بندوں کو بھی عطا کرے گا جو اس کی خاطر صبر اور برداشت سے کام لیتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی اپنے رب کی خاطر صبر کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا ہے، اور ہم سب جانتے کہ صبر ایک ایسی نعمت ہے جو خوش قسمت لوگوں کو ہی نصیب ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، حمیم سجدہ کی آیت ہے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرے، اور انہی نصیب ہوتی ہے جو بڑے نصیبے والے ہیں، اس کے علاوہ یہ صفت کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تو اب دیکھیں کہ ہر خوبی کی جو بنیاد دیکھا جائے تو وہ صبر ہے۔ صبر سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں، وہ بے صبری سے نہیں حاصل ہو سکتے۔ آپ اسلامی تاریخ کے واقعات اٹھا کر دیکھ لیں، جب آغاز تھا، اسلام پھیل رہا تھا، تمام کے تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عام صحابہ تک، اور بڑے بڑے گھرانے کے جو چشم و چراغ تھے، جو اس وقت کا سمجھیں ایلیٹ طبقہ تھا، ان کے بچے جو اسلام قبول کیا جن لوگوں نے، ان لوگوں سے لے کر غلام طبقے تک سب نے صبر کیا، کوئی بھی اس میں پیچھے نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اے آل یاسر صبر کرو، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اسی طرح سے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو آپ دیکھیں، رملہ بنت ابی سفیان جو تھیں، ام المومنین رضی اللہ عنہا، پہلی ہجرت حبشہ انہوں نے کی، جب حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، آپ دیکھیں کہ وہاں نیا شہر، نیا ملک، نئے لوگ، کیسا ان لوگوں نے برداشت کیا ہوگا، اور ایک سردار کی بیٹی تھی، ان کو کیا کچھ عادت نہیں ہوں گی آرام کی، کتنے کچھ غلام نہیں ہوں گے ان کے پاس، لیکن نئے ملک میں جا کر اسلام کی خاطر وہاں پر انہوں نے رہنا گوارا کیا، صبر اور برداشت سے کام لیتی رہی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک مصیبت نہیں آئی، وہاں رہتے رہتے ان کے شوہر شراب کے عادی ہو گئے کہا جاتا ہے، اس پر وہ صبر کرتی رہی، شوہر کو سمجھاتی رہی۔ اس کے بعد صرف شراب ہی کے عادی نہیں ہوئے، تھوڑے دن کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ مرتد بھی ہو گیا ان کا شوہر۔ سوچے ذرا کہ دیار غیر میں اپنے والدین کے بغیر رہنا، کوئی سپورٹر نہیں، کوئی حامی نہیں، دوسری زبان، دوسرے لوگ، اس میں شوہر کا بھی اس طرح سے عین وقت پر ساتھ چھوڑ دینا، مرتد ہو جانا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو وہ صبر کرتی رہی، برداشت کرتی رہی، وہیں رہی، کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں ہے ہمیں نظر آتا ہے ان کی سیرت میں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنا بڑا رتبہ ان کو دیا، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی وجوہات کی بنا پر، ایک تو ان کا صبر، ان کی برداشت، ان کی قربانیاں، پھر وہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، جس کی بنا پر ابو سفیان کی دشمنی بھی بعد میں کم ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا، جو بادشاہ تھا وہاں کا، حبش کا نجاشی، اس نے نکاح پڑھایا اور خود رخصت کیا۔ تو یہ ہوتا ہے صبر کا بدلہ، یہ تو دنیا میں ملا، اور آخرت میں جو ملے گا آپ سوچیں کتنا بہترین بدلہ ہوگا وہاں پر۔ اسی طرح سے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو سب کو یاد ہوگا ابو جندل رضی اللہ عنہ، یہ جو صحابی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے والد نے ان کو بیڑیاں پہنا کر قید میں ڈال دیا، چاروں دیواروں کی طرف سے ان کو وہاں پر قید کر دیا گیا تھا، چار دیواری میں سخت پہرا اور کڑی نگرانی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کسی طرح سے یہ وہاں سے نکل کر مسلمانوں کے پاس آ گئے، بیڑیاں پہنے ہوئے تھے، گھسٹتے ہوئے آئے بڑی مشکل سے، مسلمان ان کو دیکھ کر تڑپ اٹھے، اتنی تکلیف میں تھے وہ۔ جب معاہدہ لکھا جانے لگا، اور معاہدے میں یہ بات تھی کہ جو مکہ سے اگر کوئی شخص جائے گا تو مدینہ والے اس کو واپس کر دیں گے، اور اگر مدینہ سے کوئی شخص مکہ آئے تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ تو ابھی لکھا نہیں گیا تھا معاہدہ، ابھی بات چیت ہو رہی تھی، ابو جندل رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ مسلمانوں کیا مجھے ایسے ہی چھوڑ کر چلے جاؤ گے اس حال میں؟ عمر رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو گئے، تلوار پر ہاتھ چلا گیا ان کے، کیا سچویشن ہوں گی سوچیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اللہ کی خاطر صبر کرو، برداشت کرو، واپس چلے جاؤ۔ سوچے ذرا، وہ مسلمانوں کو دیکھتے رہے پلٹ پلٹ کر، اور آخرکار واپس چلے گئے، ان کے والد نے ان کو وہاں ایک زوردار تھپڑ بھی مارا۔ سوچیں ذرا کہ کتنا صبر، اور کہا جاتا ہے کہ کئی سال قید میں رہے۔ جب سے اسلام قبول کیا تھا تو صلح حدیبیہ کے بعد تقریباً اور ایک ڈیڑھ سال تک قید رہے وہ۔ کتنا لمبا عرصہ ہے سوچیں ذرا، اتنے لمبے عرصے قید میں رہنے کے باوجود بھی کبھی زبان پر ان کی شکایت نہیں آئی، صبر سے سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ یہ ہوتا ہے صبر، پھر اس کا صلہ اور اس کا بدلہ بھی بہت ہی بہترین ہوتا ہے۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی اپنے اندر اس صبر کو لے آئیں۔ آگے دیکھیے، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اسے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ۔ ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک جو روایت بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے کچھ قسم کھا لی تھی بیماری کے دوران، کسی بات سے ناراض ہو کر انہوں نے یہ قسم کھا لی کہ اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے۔ جب وہ صحت یاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 100 تنکوں والی جھاڑو لے کر ایک مرتبہ اسے مار دے، تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ اب چونکہ اتنی وہ بیوی جو ہمیشہ ساتھ میں رہی، جس نے ان کا مشکل وقت میں بھی ساتھ دیا، لیکن ہو سکتا ہے بیماری کی تکلیف کی وجہ سے ایوب علیہ السلام کی زبان سے ایسا کچھ جملہ نکل گیا ہو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس کا طریقہ بتایا کہ بعد میں چونکہ ان کو افسوس ہو رہا ہوگا ایوب علیہ السلام کو، اور کس طرح سے وہ اپنی قسم پوری کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک مٹھا لے لیا جائے جس میں 100 تنکے ہوں، اور ایک دفعہ ایک ضرب لگا دو تاکہ وہ قسم پوری ہو جائے، بات پوری ہو جائے۔ تو بعض علماء کرام کہتے ہیں، ایکچولی اس معاملے سے فقہ کا بھی ایک مسئلہ نکلتا ہے، کہ اگر کہیں پر سزا دینے میں سامنے والے کی رعایت کرنی ہو، اور سامنے والا خود نہیں چاہتا رعایت کرنے کا، لیکن جو سزا دینے والے ہیں وہ لوگ بظاہر یہ دیکھ رہے ہوں کہ جس کو سزا دی جا رہی ہے وہ اتنی سزا کا مستحق نہیں ہے، یا اس سے اس طرح سے غلطی ہو گئی ہے، تو وہ لوگ کسی طرح سے کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ کمی بیشی کا مطلب یہ کہ بات پوری ہو جائے اور سزا سامنے والے شخص کی استطاعت کو دیکھ کر دی جائے۔ جیسے کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کمزور سا بوڑھا شخص تھا، شاید کوئی معذور تھا یا کمزور تھا، اسے ایک گناہ سرزد ہو گیا، زنا کا۔ تو اسی لیے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 100 کوڑوں کی جگہ 100 تنکوں والی جھاڑو سے مار کر سزا دی۔ تو یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے، جو مخصوص صورتوں میں اس طرح کا جواز ثابت ہے۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت ہی صبر کرنے والا ہم نے اس کو پایا، بہت ہی اچھا بندہ، اور اپنی رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ اب دیکھیں، پیچھے ہم نے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی پڑھا کہ وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ تھے، رجوع کرنے والے بندے تھے۔ اور یہاں پر ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر انہی خوبیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو بندے مصائب میں شکوہ نہیں کرتے بلکہ صبر کے ساتھ اس ڈالی ہوئی آزمائش کو برداشت کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح ان کے اوپر مہربان ہوتا ہے، اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں میں کر لیتا ہے۔ تو یہ ایوب علیہ السلام کی یہاں پر خوبی تھی جو بیان کی گئی۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ انا اخلصناهم بخالصة ذكر الدار۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدور لوگ تھے، ہم نے ان کو ایک خاص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا، اور وہ دار آخرت کی یاد تھی، یعنی جو خاص صفت تھی ان کی وہ آخرت کو یاد رکھنے والے لوگ تھے۔ ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو یاد کیجئے، جو بڑی قوت عمل رکھنے والے اور صاحبان بصیرت تھے، ہم نے انہیں ایک خاص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا، اور وہ آخرت کی یاد تھی۔ سبحان اللہ، کتنا بہترین ذکر ہے۔ سوچے ذرا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا، یعنی ان کو جو سربلند کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی جد و جہد کی بنا پر، جو ان کی نیکیاں تھیں اور برائیوں سے بچنے کی جو ان کی صفت تھی، اور وہ لوگ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر کرتے تھے، ان کو بصیرت حاصل تھی، حقیقت شناس لوگ تھے، آنکھیں کھول کر علم حاصل کرنے والے لوگ تھے، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنے والے لوگ نہیں تھے۔ اور آنکھیں کھول کر جو علم حاصل کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو بصیرت اور روشنی انسان کو نصیب ہوتی ہے، یقین جانیے وہی دراصل اس کو ہدایت کے راستے پر گامزن رکھتی ہے۔ تو دراصل دیکھا جائے تو آخرت کی یاد ہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بناتا ہے یا اس کی نگاہ میں برگزیدہ بناتا ہے۔ تو ان لوگوں نے دراصل یہ جو انبیاء اکرام تھے انہوں نے دنیا کو دنیا ہی سمجھا، اسے ہمیشہ کا گھر نہیں سمجھا، بلکہ وہ یہ سوچ اور فکر رکھ کر جیتے رہے کہ دنیا سے تو ہمیں چھوڑ کر چلے جانا ہے، اصل ہمارا ٹھکانہ تو آخرت ہے۔ تو آپ بتائیے کہ میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ کیا ہم آج ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کی طرح یہ نقطۂ نظر رکھتے ہیں؟ کیا آج ہماری فکر سوچ اس طرح کی ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں؟ تو ہمیں دراصل آخرت کی فکر کرنی چاہیے، تبھی کامیابی کا امکان ہے۔ پھر اولی الایدی والابصار کا لفظ آیا ہے، ہاتھوں والے اور نگاہوں والے۔ تو ہاتھ سے مراد جیسے کہ قوت اور قدرت بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان تمام انبیاء کو قوت اور قدرت سے بھی نوازا تھا، نہایت باعمل لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں پیش پیش تھے، طاقت بھی رکھتے تھے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی کوششیں کی۔ اور بصیرت سے مراد، یعنی نگاہ سے مراد یہاں پر دراصل آنکھوں کی بینائی نہیں بلکہ دل کی بصیرت ہے، کیونکہ وہ لوگ حقیقت شناس لوگ تھے، دنیا میں اسی طرح بس سب کو دیکھ دیکھ کر جیتے نہیں تھے بلکہ خود سوچ بھی رکھتے تھے، بصیرت رکھتے تھے۔ تو وہی والی بات ہے کہ آج بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں، جس نے جو کہہ دیا وہ فالو کر لیا، جس نے جو بتا دیا اس کے پیچھے چل پڑے۔ فلاں کہتے کہ فلاں وظیفہ کر لو تو کہتے ہیں چلو وہ کر لیتے ہیں، فلاں کہتے وہاں کی نظر و نیاز دلا دو چلو وہ کر لیتے ہیں، فلاں کہتے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے تو اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کر لیا، جبکہ نہ وہ حدیث صحیح ہے، نہ وہ وظیفہ صحیح ہے، اور نہ ہی وہ عمل صحیح ہے۔ کسی کے در پر ماتھا ٹیک دو تو چلو تم نے کہا تو ہم نے سن لیا، اسی میں فائدہ ہوگا ہو سکتا۔ تو ایسے آنکھیں بند کر کے چلنے والے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، انہیں کبھی منزل نہیں مل سکتی اپنی صحیح۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو آخرت کی منزل ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ جنت ہمارا ٹھکانہ ہو اور ہماری منزل ثابت ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا مندی ملے، تو اس کے لیے پھر ہمیں آنکھیں کھول کر چلنا پڑے گا، وہ بصیرت کی نگاہ، وہ بصیرت کی سوچ اور نگاہ ہم کو اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی، اور پھر صحیح علم حاصل کرنا ہوگا۔ اصل چیز ہے صحیح علم، علم وہ ہو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کروائے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب پہنچا دے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا مندی کی طرف لے جائے، یہ علم فائدہ مند ہے۔ ادر وائز جو علم ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور کر رہا ہے، ہماری منزل جو آخرت ہے جنت، اس سے دور کر رہا ہے، تو وہ علم کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر یہ خاص ان لوگوں کی خوبیاں بتائی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے ان کو چن لیا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اصل ان کی جو منزل ہے وہ آخرت ہے۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ۔ یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام اور الیسع اور ذو الکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک ذکر تھا، اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے، یہ چنے ہوئے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ پھر اور یہاں پر دو نام آئے ہیں، الیسع اور ذو الکفل۔ اسماعیل علیہ السلام کا نام تو ہم سبھی جانتے ہیں، معروف ہے اور قرآن میں بہت جگہ آیا ہے۔ الیسع، ان کے بارے میں جو اسرائیلیات سے پتہ چلتا ہے کہ الیاس علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ تھے، اور ان کا سلسلہ نسب یوسف علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، ان کو بھی نبوت ملی تھی، اور ان کی تبلیغ کا جو علاقہ تھا وہ شام کا علاقہ تھا۔ اور ذو الکفل ان کے خلیفہ کا لقب ہے، یعنی یہ کوئی حدیث سے نہیں ثابت ہے، یہ لوگوں نے اپنا تجزیہ بیان کیا یہاں پر تمام تفسیری نوٹس کو سامنے رکھ کر۔ اور ذو الکفل کا معنی صاحب نصیب ہے، ان کا نام کہا جاتا ہے کہ بشیر ہے، اور ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، آپ الیسع کے خلیفہ تھے، اور بعد میں نبی ہوئے، شام کا علاقہ ان کی تبلیغ کا مرکز رہا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ سب ہی بہترین لوگ تھے۔ یہاں پر تقریباً پورے کمپلیٹ تو نہیں ہوئے، پیچھے بھی ہم انبیاء کا ذکر پڑھ چکے ہیں، لیکن قرآن دراصل ہمیں یہی بات بتاتا ہے، انبیاء کرام کی تعریف ہی کرتا ہے قرآن، اور یہی اصل حقیقت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر آپ بنی اسرائیل، یعنی اسرائیلیات میں اگر دیکھیں گے، تو بنی اسرائیل نے سب سے ورسٹ جو کام کیا، یا ان کی سب سے بڑی خرابی جو تھی کہنا چاہیے، انہوں نے اپنے انبیاء کرام کو ہر وقت اور ہر جگہ بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ منسوب کر دیا کہ کوئی ایک عام انسان بھی جسے کرنا گوارا نہ کرے۔ تو بھلا انبیاء کرام، جو کہ بہت ہی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے اور پسندیدہ بندے ہوا کرتے تھے، بھلا وہ کیوں کریں گے اس طرح کے کام؟ جیسے کہ پیچھے ہم نے ذکر کیا تھا داؤد علیہ السلام کے بارے میں. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم وہ ذکر کر سکیں, ان کی جو تعریف قرآن نے بیان کی وہ بیان کر سکیں, اور بنی اسرائیل نے ان کے خلاف جو الزامات لگائے تھے ان کو ہم دور کر سکیں. تو قرآن یہاں پر انبیاء کی تعریف میں رتب اللسان ہمیں نظر آتا ہے, جبکہ بائبل نے بہت سارے جو اولو العزم پیغمبر ہیں ان پر الزام تراشی کی اور ان کی کردار کشی کی ہے, جیسے کہ نوح علیہ السلام ہیں, لوط علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, ہارون, داؤد, سلیمان, عیسیٰ علیہ السلام, ان سب پر ان لوگوں نے الزامات لگائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو چن لیا تھا اور ان کے لیے تو ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں اور بہت اچھا بہترین ٹھکانہ ہے. جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب, ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے, ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, خوب خوب فواقح اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے. سبحان اللہ. تو مفتحۃ لہم الابواب کا لفظ آیا ہے جس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ ایک طرح سے ایک آنر ہے یہ دیکھا جائے تو. ہم جیسے عام جملہ استعمال کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزمرہ کی گفتگو میں بھی ہمارے یہاں پر یہ جملہ بہت عام ہے کہ آپ کے لیے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں, یا انہوں نے تو ہم پر دروازے بند کر رکھے ہیں. تو یہ جملہ عام ہے, ایکچولی ویلکم کرنے کے نشانی ہے دروازے کھلے ہونا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ جنتوں میں وہ بے روک ٹوک پھریں گے, کہیں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہوگی. دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جنت کے دروازے کھولنے کے لیے کسی کوشش کی حاجت نہ ہوگی, بلکہ وہ خود بخود کھل جائیں گے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل آٹومیٹک ڈور ہوتے ہیں شاپنگ مالز میں یا پھر اور بہت ساری جگہوں پر, ہاسپٹلس وغیرہ میں, فورن کنٹریز میں تو یہ عام بات ہے. سینسر لگے ہوتے ہیں وہاں پر کہ جیسے ہی آپ وہاں کھڑے ہوں گے تو آپ کے سینس, یعنی وہ اتنا زیادہ سسٹم بہترین ہے ماشاءاللہ کہ وہ ایک طرح سے الارم جیسا ان کو مل جاتا ہے کہ کوئی یہاں کھڑا ہے, اور دروازہ فوراً کھل جاتا ہے. تو یہاں پر ہو سکتا ہے جنت میں, چونکہ انسان نے جو ہے اتنی چیزیں ایجاد کر لی ہیں, تو سبحان اللہ وہ تو جنت ہوگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنت ہے, تو وہاں پر ایسا انتظام کیوں نہیں ہو سکتا. اور تیسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جنت کے انتظام پر جو فرشتے مقرر ہوں گے وہ اہل جنت کو دیکھتے ہی ان کے لیے دروازے کھول دیں گے. تو سبحان اللہ یہ کتنا بڑا آنر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شمار کرے, حالانکہ ہم ان لوگوں کی جیسی ہمارے اندر آج صفت ہے اور نہ ہی وہ مقام ہے, لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان انبیاء کرام کی صفات کو اپنانے والا بنائے, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے انعامات اور اکرامات سے ہمیں بھی نوازے. وَإِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ. اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی, یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے, یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہم ربنا جعلنا منہم. تو یہاں پر دراصل جنتیوں کو جو انعامات ملیں گے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو جو جنت کی عورتیں ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں سے متجاوز نہیں ہوں گی, اتھراب کہتے ہیں, تربن کی جمع ہے, ہم عمر یا لازوال حسن و جمال کی حامل. تو ہمسن بیویوں کا مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں ہمسن ہوں گی, یعنی ہم عمر ہوں گی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی ہمسن ہوں گی. اتراب وہ عورتیں جن کے مزاج میں ہم آہنگی پائی جاتی ہو اور ہم عمر ہوں, یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں. اور رزق کا جو لفظ آیا یہاں پر, رزق یہاں پر ہو سکتا ہے اس کے معنی انعام اور عطیے کے ہوں. تو اس طرح کی جو نعمتیں ہیں, رزق ہے, اعزاز و اکرام ہے, یہ سب کچھ ان کو وہاں پر دیا جائے گا, اس سے نوازا جائے گا, اہل جنت ان سے فائدہ اٹھائیں گے. اور یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہوں گی, ختم نہیں ہوگی, دائمی نعمتیں ہوں گی. سبحان اللہ. هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. تو یہ جو اوپر بیان کیا گیا وہ تو متقیوں کا انجام تھا, اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم, جس میں وہ جھلسے جائیں گے, بہت ہی بری قیام گاہ یہ ہے ان کے لیے, پس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ, لہو اور اس قسم کی دوسری تلخیوں کا, وہ جہنم کی طرف اپنے پیروؤں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے، یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ وہ ان کو جواب دیں گے، نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ طاغین کا لفظ آیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں، ہم سب جانتے ہیں، پہلے بھی یہ لفظ ہم نے پڑھا تھا طاغوت کے لیے، کہ جنہوں نے اللہ تعالی کے احکام سے سرکشی کی اور رسولوں کو نہ مانا، تو یہ لوگ پھر جہنم میں داخل ہوں گے جو سرکش تھے۔ اور حمیمن و غساق، یہ گرم پانی اور پیپ ان کو دیا جائے گا چکھنے کے لیے، کھولتا ہوا پانی، حمیم کے معنی ہوتے ہیں کھولتا ہوا پانی، جو ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا، اور غساق جہنمیوں کے کھالوں سے جو پیپ اور گندا لہو نکلے گا، یا سخت ٹھنڈا پانی جس کا پینا نہایت مشکل ہوگا۔ تو اس لیے غساق کا جو بعض ترجمہ نگار نے جو ترجمہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہوتا ہے انتہائی ٹھنڈا اور بدبودار پانی۔ اور حمیم کے مقابلے میں غساق کا لفظ آیا ہے، حمیم کھولتا ہوا پانی اور غساق ٹھنڈا پانی، شدید ٹھنڈا اور بدبودار پانی، یہ زیادہ مناسب ترجمہ ہے۔ پھر ازواج کا لفظ آیا ہے، ہم مثل چیزوں کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی اس طرح کی اور بھی کئی گندی اور ناگوار چیزیں انہیں کھانا اور پینا پڑیں گی، یا ایسی چیزوں سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور پھر وہی اہل جہنم کا یہاں پر مکالمہ بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ تو جہنم کے دروازے پر کھڑے فرشتے، یا پھر وہ لوگ جو کہ کفر کے پیشوا تھے، ان سے کہیں گے کہ یہ یہاں پر تمہارے لیے کوئی خیر مقدم نہیں ہے بلکہ آگ میں جھلسنا ہی ہے۔ تو یہ لیڈر جہنم میں داخل ہونے والے کافروں کے لیے فرشتوں کے جواب میں یہ آپس میں کہیں گے کہ تمہاری ہی وجہ سے، یعنی تم لیڈر ہمارے بنے تھے دنیا میں، تم نے ہم کو برائی کی دعوت دی تھی، لہٰذا اسی کی وجہ سے یہ آج ہم کو برے انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ یعنی وہ لوگ کہیں گے کہ تم ہی نے تو یہ انجام ہمارے لیے مخصوص کیا تھا، یعنی تم ہی ہمیں برائی کی طرف گھسیٹ کر لائے تھے، لہٰذا آج ہمیں اس انجام سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو وہاں کے لوگ ہوں گے وہ ان سے کہیں گے، اور یا بعض تفاسیر میں کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ دراصل وہی ائمہ کفر ہوں گے، یعنی کفر کے پیشوا جنہوں نے برائی کی طرف دعوت دی تھی، وہ لوگ ہوں گے اور ان کا یہ مکالمہ ہوگا۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ان ذلك لحق تخاصم اهل النار قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار۔ پھر وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا، اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے۔ اور وہ آپس میں کہیں گے، کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں؟ بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، سب پر غالب، رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، آسمان اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہیں، زبردست اور درگزر کرنے والا۔ قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون ما كان لي من علم بالملئ الاعلى اذ يختصمون، ان سے کہو، یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو، ان سے کہو، مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملئ اعلی میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ ان یوحى الی الا انما انا نذیر مبین، مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من طين، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، تو جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابلیس استكبر وكان من الكافرين، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم. اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. رب نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں, آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے. فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا, تو مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعَنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے. قَالَ رَبِّ فَانْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ وہ کہنے لگا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے. إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ جس کا وقت مجھے معلوم ہے. قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا. الا عبادک منہم المخلصین بجز تیرے ان بندوں کو جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے. قال فالحق والحق اقول فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں کو بھر دوں گا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں. ان هو الا ذکر للعالمین یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَعَهُ بَعْدَ حِين اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا. یہاں پر وہی واقعہ بیان کیا گیا ہے جو کہ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں اور قرآن کریم میں تقریباً 7 مرتبہ آدم اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اور جہاں پر بھی آدم اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے تقریباً مکی صورتیں ہیں سوائے سورہ بقرہ کے. سورہ بقرہ مدنی صورت ہے جس میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. تو یہاں پر وہی والی بات بتائی گئی کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے ان کی تخلیق کی اور اللہ تعالیٰ کی جو پیدا کی ہوئی روح جب ان کے اندر پھونکی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, یہ ہم پہلے تفصیل پڑھ چکے ہیں. ایک بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑی صراحت سے فرمایا کہ آدم کے پتلے کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے, اور اسی بنا پر کائنات میں جتنی مخلوق ہے یا اشیاء ہیں آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد یعنی بنی آدم کا جو شرف اور فضیلت ہے عزت ہے وہ سب کے اوپر ثابت ہے, یعنی فضیلت سب پر ثابت ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کی, اور ایک طرح سے ڈارون کے نظریے کی یہاں پر نفی ہو جاتی ہے جیسے کہ اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ خود بھی اس بات میں پوری طرح سے مطمئن نہیں تھا اس بات پر, اور بہت سارے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اس نظریے کو کہ انسان پہلے بندر تھا اور پھر انسان بنا. تو یہ انتہائی غلط بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع سے ہی انسان کو انسان بنایا اور اس کی تخلیق کی اور پھر زمین پر بھیجا. اللہ تعالیٰ کا عرش پر ہونا بھی قرآن آیات سے اور احادیث سے ثابت ہے, تو اس بات پر بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے. تو اب یہاں پر ابلیس کی جو بات ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ابلیس نے انکار کیا تو وہی والی بات اس نے کی کہ میں اس سے بہتر ہوں, تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. لہٰذا اس نے یہاں پر تکبر کیا, اپنے آپ کو بڑا سمجھا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس نے اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مہلت مانگی, اور ایک بات آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا رب بھی جانتا ہے, ربی بھی کہہ رہا ہے اور دعا بھی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ سے مہلت بھی مانگ رہا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عزت کی قسم بھی کھا رہا ہے, یعنی وہ سب جانتا ہے کہ اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے, اختیارات بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. ان سب پر یقین رکھتا تھا, یعنی وہ دیکھا جائے تو ایک طرح سے ایمان رکھتا تھا. لیکن اس نے کون سا یہاں پر شرک اور کفر کیا؟ اطاعت سے منہ موڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. آپ یہ بار بار جملوں پر غور کریں ذرا, کہ ربی، اس نے کہا کہ قال ربی فانذرنی الى یوم یبعثون، کہ اے میرے رب مجھے مہلت دے. پھر کہنے لگا کہ قال فبعزتی کا، تیری عزت کی قسم میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا. اور پھر یہ بھی کہتے کہ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہوں گے، خالص ہوں گے، جو صرف تیری عبادت کرنے والے ہوں گے. تو معلوم ہے اس کو کہ سارے جتنی بھی جو مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی جانی چاہیے. تو ان ساری باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو بھی اس بات کا تو یقین تھا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رب جانتا تھا. جب شیطان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رب جانتا تھا، دعا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کی، مہلت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی، قسم بھی اللہ تعالیٰ کی کھائی، تو آپ سوچیں کہ آج کے جو لوگ ہیں تو کیا وہ شیطان سے بڑھ کر کافر نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو بتوں کے آگے جھکتے ہیں، یا قبروں سے جا کر اپنی مرادیں مانگتے ہیں قبر والوں سے جا کر، یا جتنے بھی قسم کا شرک ہے، جتنی بھی قسم کی یہ ساری چیزیں ہیں، کفر، شرک، ناشکری، تو شیطان تو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا، جانتا تھا، اللہ تعالیٰ کو رب بھی اس نے کہا. تو سوچیں ذرا کہ جب شیطان کو کہا گیا کہ تو لعنتی ہے، رجیم ہے، مردود ہے، اور پھر اس کی سزا اس کو بتا دی گئی کہ تجھ کو اور تجھ سمیت سارے ان لوگوں کو جو تیری پیروی کریں گے سب کو جہنم سے بھر دیا جائے گا. تو پھر جب شیطان نے اس طرح کا کفر کیا کہ اطاعت سے انکار کیا، تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو آج بہت سارے جو ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے سرتابی کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، تو آپ سوچیں پھر ان کا کیا حال ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. پھر ایک اور بات جو یہاں پر آئی ہے، مکلفین کا لفظ آیا ہے یہاں پر، آپ دیکھیں تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے خاص طور سے فرما دیا گیا کہ اس دعوت اور تبلیغ سے میرا مقصد صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی طرف تم کو لانا ہے، دنیا کمانا نہیں ہے. یعنی جو رسول جو کام کرتے ہیں اور رسولوں کی پیروی میں پھر جو رسول کے متبع پیروکار ہوتے ہیں، وہ لوگ پھر جب اس کام کو کریں گے، دین کی دعوت کا جو کام کریں گے، تو اس میں پہلی بات تو یہ کہ کوئی وہ اس پر اجر نہیں چاہیں گے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، کہ میں اجر بھی نہیں مانگتا، مجھے اجر بھی نہیں کوئی چاہیے، اجرت بھی نہیں چاہیے، نہ کوئی شکریہ، نہ کوئی تھینکس، اور نہ ہی من المتکلفین، مجھے اس کو متکلف بھی نہیں بنایا گیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی بات اللہ کی طرف منسوب کر دوں جو اللہ تعالیٰ نے نہ فرمائی ہو، اور میں تمہیں ایسی بات کی طرف دعوت دوں جس کا حکم اللہ نے مجھے نہ دیا ہو، بلکہ کوئی کمی بیشی کیے بغیر میں اللہ تعالیٰ کے احکامات تم تک پہنچا رہا ہوں. عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے، جس کو کسی بات کا علم نہ ہو اس کی بابت اسے کہہ دینا چاہیے اللہ عالم، یہ کہنا بھی علم ہی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا فرما دیجئے وما انا من المتکلفین. یہ ابن کثیر نے اس روایت کو بیان کیا، یہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے یہ. اس کے علاوہ ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عام معاملات زندگی میں بھی تکلف اور تصنع سے اجتناب کا حکم معلوم ہوتا ہے. یعنی انسان کیا کرے کہ تکلف اور بناوٹی باتیں نہ کرے، کیونکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہینا عن التکلف، ہمیں تکلف سے منع کیا گیا ہے. سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتکلف للضعیف، کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے لیے تکلف کرنے سے منع فرمایا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ لباس، خوراک، رہائش اور جتنے بھی معاملات ہیں زندگی کے، اس میں تکلفات جائز نہیں. جیسے کہ آج ہم جانتے ہیں کہ آج دنیا میں اپنے سٹینڈرڈ کو ہائی کرنے کے لیے تکلفات ہی تو کیے جاتے ہیں نا، تو ان کو پسندیدہ نہیں کہا گیا. یہ چیزیں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اسلام میں سادگی اور بے تکلفی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اور کہاں کہاں تکلف آتا ہے ہمارے اس میں، آپ لکھ لیجئے، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے کہ ہم کہاں کہاں تکلف کرتے ہیں اور کہاں کہاں ہماری زندگی میں تصنع اور بناوٹ شامل ہو گئی ہے، کیونکہ اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے. تکلف یہ روزمرہ ہماری زندگی میں ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، آپ نے کبھی بھی اس طرح کا کوئی تکلف اور بناوٹ نہیں کیا، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی شان میں کوئی اضافہ نہیں کیا. بلکہ صحابہ کرام بھی آپ کی اسی تعلیم سے آراستہ تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب قیصر و کسریٰ کے محل میں ان لوگوں کو کھانے کا اتفاق ہوا تھا، صحابہ کرام کو کوئی ڈیلیگیشن گیا تھا اور وہاں پر ان کو کھانے کے لیے روکا گیا، تو کوئی کھانے کی چیز نیچے گر گئی کھاتے کھاتے، تو صحابہ کرام نے اسی کو اٹھا کر پھونک کر کھا لیا۔ تو دوسرے کسی صحابی نے کہا کہ تمہیں ایٹیکیٹس نہیں معلوم یہاں کے بادشاہ کی محفل کے، تم کیوں وہ چیز اٹھا کر کھا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کون بادشاہ اور کہاں کا بادشاہ؟ ہمارے رسول کا حکم اور ہمارے رسول کی سنت ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور ہم اس کو کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتے، چاہے بادشاہ کے کوئی بھی اصول ہوں، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ یعنی رسول کی سنت ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت یہ ہے تکلف اور بناوٹ سے کہ ہم اچھا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم اتنے ایٹیکیٹس کے مالک ہیں، ہمیں وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب شام فتح ہوا اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کی کنجیاں امیر المومنین کے ہاتھ میں دیں گے، تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ آئیے، تشریف لائیے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو ابو عبیدہ نے ان کو دیکھ کر کہا کہ آپ لباس ہی کم از کم بہتر استعمال کر لیتے، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کے لباس میں کافی کچھ وہ لگے ہوئے تھے، پیچز، پیون جس کو ہم کہتے ہیں، اور بہت موٹا کھدر کا لباس تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم کو شان اور عظمت ملی ہے تو یہ تو اسلام کی وجہ سے ملی ہے، یہ لباس اور سواری کی وجہ سے نہیں ملی، ہم اس میں وقت ضائع نہیں کرتے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کو موٹا لباس بہت پسند تھا، اور حفصہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ کہا بھی تھا کہ آپ اتنا موٹا لباس کیوں پہنتے، تھوڑا اچھا والا پہنے، تو کہنے لگے کہ بیٹی اس میں پسینہ اچھے سے جذب ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے پرانے لوگ تھے، صحابہ، خلفائے راشدین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وجہ سے جو باتیں انہوں نے سیکھی تھیں اس میں سادگی تھی، تکلف اور بناوٹ نہیں تھی، تصنع نہیں پایا جاتا تھا۔ آج ہمارے جتنے سارے کام ہیں نا، یقین جانیے سارے تکلف پر مبنی ہیں، بناوٹ ہے جس میں تصنع ہے۔ تو انسان کو سادگی پسند ہونی چاہیے، سادگی سے وہ اپنی زندگی گزارے، زبردستی کا تکلف اور بناوٹ نہ کرے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ الفاظ بھی بہت ہی جمع جمع کر اور چبا چبا کر کہتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لفظ بہت زیادہ چنندہ ہوں، اور اس کے لیے پھر روز اتنا سامنے والے کا وقت بھی لیتے ہیں۔ تو یہ تصنع بناوٹ، یہ زبردستی کا تکلف نہیں پیدا کرنا ہے۔ بعض اوقات ہم تکلف میں اتنے زیادہ مرے جاتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس تکلف کا عادی بنا دیتے ہیں، اچھا بیٹا آنٹی کے سامنے ایسا نہ کرنا، ویسا نہ کرنا، آرام سے بیٹھنا، یہ اور وہ، بہت سارے ایٹیکیٹس۔ تو ایٹیکیٹس تو پوری زندگی پر حاوی ہیں، جو اسلامی آداب ہیں آپ بچوں کو ضرور سکھائیں، لیکن صرف چند لوگوں کے سامنے، کسی کے سامنے بچے اچھے بن جائیں، اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے۔ بچوں میں اچھی عادتیں ہونی چاہیے، لیکن ہر وقت، چاہے وہ والدین کے ساتھ ہو، گھر میں ہو، گھر کے اندر ہو، گھر کے باہر ہو۔ اور اسی طرح سے بعض اوقات بطور مہمان ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، بھوک لگ رہی ہوتی ہے اور سامنے والا ہمیں آفر بھی کر رہا ہوتا ہے کہ کھانا کھائیے، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں بھوک نہیں ہے، یہ بھی تکلف ہوا، جھوٹ بھی شامل ہو گیا اس میں۔ کیونکہ تکلف میں ہوتا کیا ہے دراصل، تصنع میں، تکلف میں جھوٹ ہی تو شامل ہوتا ہے، جو ہوتے نہیں ہیں ہم وہ نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تکلف سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس تک ان لوگوں کے درمیان رہے، اور سب ان کو امین اور صادق کہتے تھے، ان کے اندر کوئی تکلف، کوئی بناوٹ نہیں تھی، انہوں نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بناوٹی آدمی نہیں تھے، مکے کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ آپ سچ بولنے والے ہیں۔ پوری قوم میں سے کسی شخص نے بھی کبھی ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ سنی تھی جس سے یہ شبہ کر سکے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نمایاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یا پھر بناوٹی، یعنی کچھ باتیں بنا بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ نہیں، بلکہ سب جانتے تھے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں حقیقت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انہوا، آپ سے کہا کہ کیا آپ فرما دیجیے کہ انہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو پورے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، تمام جہان والوں کے لیے۔ اور ولتعلمن نبأہ بعدہین، اور تمہیں خود ہی اس کا حال معلوم ہو جائے گا، کچھ وقت نہ گزرے گا۔ تو دراصل اپنی لا علمی کا اعتراف کر لینا، یہ بھی ایک علم ہی کا مظہر ہے۔ جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آپ کو کہہ رہے تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ ایسا کہنا بھی کمال علم کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، اور نہ ہی میں دل سے باتیں بنانے والوں میں سے ہوں۔ بخاری کتاب التفسیر میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے اس طرح سے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات پیش کی تھی۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا کہ لوگوں، جو شخص کوئی بات جانتا ہو تو اسے بیان کرے، اور اگر نہ جانتا ہو تو کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ ایسا کہنا بھی کمال علم کی دلیل ہے۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کو شرمندگی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اچھا لو، ہم تو ایک کرسی پر بیٹھے ہیں، ہم تو درس و تدریس کرنے والے ہیں، ہم تو قرآن پڑھنے والے ہیں، سیکھنے سکھانے والے ہیں، اب بھلا کوئی ہم سے پوچھتا ہے تو ہم کیسے جواب دیں کہ ہم کو نہیں معلوم؟ تو نہیں، بالکل بلا جھجک آپ کہہ دیں، یہ بھی ایک طرح سے عالم ہونے ہی کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے آپ کو اس چیز کا متکلف نہیں بنایا، جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے متکلف نہیں بنایا ہے اس کے بارے میں ہمیں خود سے گھڑ کر کچھ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جتنا ہے اتنا بیان کر دیں، جو نہیں معلوم اس کو چھوڑ دیں۔ تو تصنع اور بناوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، بہت زیادہ تکلفات جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ لوگوں سے دور بھی کر دیتے ہیں اس کو، ان تکلفات کی وجہ سے انسان بہت سارے نقصانات بھی اٹھاتا ہے اور لوگوں کو تکلفات پسند بھی نہیں آتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے بھلے ہی کسی کو اچھے لگیں، لیکن سادگی میں جو بات ہے وہ تکلفات میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے احسان سے اور فضل سے سورہ سواد ہمارا کمپلیٹ ہوا، الحمدللہ جیسے جیسے قرآن ہمارا تکمیل کی طرف جا رہا ہے، اس کی تلاوت اور تفسیر، ویسے ویسے بہت زیادہ فکر بھی ہو رہی ہے اور ایک طرح سے ڈر بھی ہو رہا ہے کہ ہم اس کا جیسا حق ادا کرنا چاہیے تھا ویسا حق ادا نہیں کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کی باتوں پر عمل کر سکیں، اسے بہتر طریقے سے دوسروں تک پہنچا سکیں، تاکہ یہ قرآن ہمارے لیے قیامت کے دن حجت ثابت ہو۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن تیرے حق میں ہے حجت یا پھر تیرے خلاف۔ تو اللہ کرے کہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کامیابی دلانے والا بنے، کیونکہ قرآن کی باتوں کو پڑھ کر یہ جو الفاظ اس میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ، تو ان آیتوں کو پڑھ کر ہی دراصل ہمیں اپنی زندگی کو سدھارنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ انسان اس سے پھر سبق حاصل کرتا ہے۔ پہلے کے لوگوں کے واقعات کو دیکھ کر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ کون کامیاب لوگ ہیں کون ناکام ہیں، اور پھر وہ کامیاب لوگوں کی راہ کو اپنانا چاہتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم ان انبیاء کرام کو فالو کرنے والے بنے، ان کی اتباع کرنے والے بنے، اور جن لوگوں کا انجام جہنم بتایا گیا ہے ان کے راستے کی پیروی سے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، بچائے رکھے، اور ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا کرے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
واذكر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنة جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ.